مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں احتساب کے عمل کے حوالے سے۔ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا مت ہے کہ پاکستان میں احتساب ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کتنا کرپشن ہے، نہیں ہے، احتساب بیرو کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا، یہ اتنے بہت سارے سوالات ہیں کہ لوگ ان کے جوابات جاننے کے لیے بہت تو بے چین رہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ تو جو مہمانان گرامی ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت قومی اسمبلی کے رکن جناب دانیال عزیز صاحب ہیں، جن کا تعلق حکمران مسلم لیگ نون سے ہے۔ جنرل حامد خان صاحب ہیں، جو کہ ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں سابق نیب کے، پختونخوا میں وہ نیب کے سربراہ تھے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہوں گے اور شہزاد اکبر صاحب ہوں گے، جو فارمر نیب کے پروزیکیوٹر ہیں، اور عادل گیلانی صاحب ہوں گے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سربراہ ہیں پاکستان میں۔ میرا پہلا سوال دانیال عزیز صاحب آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو احتساب کا عمل صحیح معنوں میں جو 16 نومبر 1999 کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا نیب بنایا گیا، جو صدر پرویز مشرف نے اس وقت کی اپنی حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد بنایا تھا، وہ کتنے ادوار سے گزرا ہے، اور کیا اس نے کبھی کوئی ایسا کام انجام دیا ہے جس سے یہ تاثر مل سکے کہ واقعی پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی؟
بہت مہربانی جی، آپ اپنے پروگرام میں مجھے شامل کرنے کا، میں ذرا ایک منٹ لوں گا اس کا جواب دیتے ہوئے۔
جی پلیز۔
پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے
جی
کہ جو ہانگ کانگ کا پبلک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ماڈل ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور وہ بہت سارے ممالک میں
اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ جی
ریپلیکیٹ کیا گیا، اس میں بنگلہ دیش بھی تھا، اس میں نائجیریا بھی تھا، اس میں ایجپٹ بھی تھا، ایک اس میں سے پاکستان بھی تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ان تمام ممالک میں آلموسٹ 2 سال کے اس دن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو دن تک ان کا جو مختص کیا گیا وہ اس کے برابر تھا، کہ جس میں یہ بالکل سائڈ لائن کر دیے گئے۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہوا، جب پہلے جنرل امجد تعینات ہوئے تھے فرسٹ ڈائریکٹر جنرل نیب، اور بڑے دھوم دھام سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، بہت سارے لوگ اریسٹ ہوئے، اور ان کے جو مختلف ڈیفالٹڈ لون پورٹ فولیوز تھے اور طریقہ کار تھے جن کے اوپر ان کو پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا تھا اور کشکول توڑنا تھا، اور بڑے بڑے نعرے چل رہے تھے۔ اس کے بعد ایک صاحب جنرل مقبول شیخ لگا دیے گئے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور ساتھ میں یہ آرڈر پاس کر دیا گیا کہ جو عشرت حسین صاحب جو کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، اور شوکت عزیز صاحب جو ہم نے امپورٹ کر کے اپنے فائنانس منسٹر لگائے تھے، ان کے دستخط کے بغیر دونوں کے نیب کوئی بھی جو اکنامک کرائم تھا اس کے اوپر آگے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد جب منیر رفیع صاحب تعینات ہوئے 2004 میں، تو اس وقت جتنے بھی آرمی آفیسرز تھے ان کو بھی اس میں سے نکال دیا گیا کہ فوج کا جو اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ اس کے تحت چلیں گے، جبکہ اس سے پہلے 14 کیسز تھے جو کہ اس وقت تک سرونگ آرمی آفیسرز کے خلاف بھی نیب انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ تو اس طرح سے کر کے یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں تقریباً 34 پبلک اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے پاس کئیوں کے پاس کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے جیسے کہ آڈیٹر جنرل ہے، اور کئیوں کے پاس رولس آف بزنس کے مینڈیٹ ہیں جیسے کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے فیڈرل لیول پہ، اور ایس ایم جی اے ڈی ہے پروونشل لیول پہ، وہ انٹرنل جو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی ہے جس میں اے سی آرز ہوتی ہیں، بلڈ کاؤنٹ ہوتے ہیں، انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی انکوائریز ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹل اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ پھر آپ کی انسپیکشن کمیشنز ہیں، اس میں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن سے لے کر کے گورنر انسپیکشن کمیشن، چیف منسٹر انسپیکشن کمیشن، پھر آپ کے امبجمنٹ کے آفیسز ہیں، سینٹرل امبجمنٹ ہے، پروونشل امبجمنٹ ہیں، پھر آپ کے اس کے بعد جو پبلک سروس کمیشنز ہیں اور پبلک سروس ٹریبیونلز ہیں وہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے۔ پھر آپ کی عام عدالتیں کا نظام اور آپ کی عام پولیس کے نظام میں بھی کرمنل پروسیجر کوڈ میں کرپشن کے بارے میں، گرافٹ کے بارے میں، انڈیو فیور کے بارے میں سارے سیکشن بنے ہوئے ہیں جس کے تحت باقاعدہ روٹین میں ایف آئی آر کٹتی ہے، پھر آپ کی ایف آئی اے ہے، پھر آپ کی پروینشل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں، ایف آئی اے فیڈرل لیول پہ، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور پروینشل لیول پہ آپ کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں، پھر آپ کی نیب ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو کہ علیحدہ سے فریم ورک بنایا گیا ہے، اور اس کی علیحدہ سے عدالتیں بھی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جسے ہم کہتے ہیں. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ درجنوں ادارے ہیں جو کہ مختلف ادوار میں تقریباً ہر دو سال کے بعد، 1947 کے بعد ہم نے نیا اینٹی کرپشن ادارہ بنایا ہے، اور ان کے ہزاروں امپلائیز ہیں، اربوں روپے کا خرچہ ہے، اور ان کے ناک کے تلے ایک سسٹمک انڈیمک سنڈیکیٹڈ کرپشن پاکستان میں چل رہی ہے. اور اکثر و پیش یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ادارے جو کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ خود اس میں ملوث ہیں.
اچھا
یہ جب میں تو یہ جب حالات بن جاتی ہے جہاں پر کرپشن ایکچولی نظام ہی بن جاتا ہے، نہ کہ نظام علیحدہ اور کرپشن اس میں ورلڈ کاری ہو رہی ہو، بلکہ کرپشن ہی نظام بن جاتا ہے جس میں یہ ہر پوسٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ اور ہر پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کوئی نہ کوئی پیسے نکالنے کا طریقہ بن جاتا ہے، جس کو میں سسٹمک انڈیمک سنڈیکیٹڈ کرپشن کہتا ہوں. تو اس میں صرف ایڈمنسٹریٹو میجر سے، یہ مار دھار کرنے سے، گرفتاریاں کرنے سے اور یہ ضبط کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ اور قسم کی بیماری ہے. اور اس کا اگر آپ راز ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ 1972 میں پے اینڈ پینشن کمیشن نے، جو ممتاز حسن صاحب کے تابع تھی، انہوں نے پاکستان میں ایک کمیونسٹ پے اسکیل کا آغاز کیا جو کمیونسٹ انسپائرڈ تھا، جبکہ اس وقت سے لے کے آج تک کہ ہم مارکیٹ اکنامکس کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی چاہ رہے ہیں. تو جب پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور مارکیٹ اکنامکس آپ استعمال کریں گے اور ایڈمنسٹریشن میں آپ کے کمیونسٹ انسینٹیوز ہوں گے، ٹاکسک انسینٹیوز ہوں گے، تو پھر ایڈمنسٹریشن کا یہی انجام ہوگا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں.
اچھا میں اصل میں آگے چل کر آپ سے ایک سوال کروں گا. آپ نے پرٹیکولرلی سندھ کا حوالہ دیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باقی صوبوں میں تو کرپشن ہے ہی نہیں. اس میں میں آگے چل کے بات کروں گا، پہلے میں جنرل حامد خان صاحب سے ہی سوال کروں گا.
میں نے سندھ کا حوالہ نہیں دیا بعد
میں، ابھی مطلب حوالے تذکرہ تو ہوا تھا نا سندھ کا،
میں نے مینشن ہی نہیں کیا
سندھ. اچھا جنرل حامد صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ دانیال صاحب نے اتنی ساری تفصیلات بتائیں کہ اتنے سارے ادارے ہیں پاکستان میں احتساب کرنے کے لیے، اور آپ خود جو سب سے بڑا ادارہ ہے نیب اس سے وابستہ رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں آپ فارغ ہوئے ہیں کے پی کے احتساب بیورو سے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج تک ہمارے یہاں احتساب کا جو معیار رہا ہے کیا وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل معیاروں کے مطابق؟
دیکھیں جی، بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا، اور دانیال صاحب نے کافی ڈیٹیل میں یہ بات چیت کی.
جی
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو احتساب ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ احتساب جو ہے یہ صرف فائنینشیل احتساب نہیں ہوتا، جس کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی مارل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اور آپ کی پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. سو یہ سب سے پہلے آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہ احتساب شروع ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشن جتنے کمزور ہیں کہ اس میں اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، تو اس لیے دیگر اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز بنانے پڑتے ہیں. ہم نے نیب کا ایکسپیرینس بھی کر لیا، اس سے پہلے ہم نے اینٹی کرپشن کا بھی ایکسپیرینس کر لیا، اور خیبر پختونخوا نے بہت ہی اچھا اقدام لیا تھا جب انہوں نے اپنا احتساب کمیشن بنایا، جس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جتنا بھی کرپشن ہے اس کو روکا جا سکے. لیکن یہ جو تھا یہ صرف فائنینشیل کرپشن کو روکنے کے لیے ہے، تو اس وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ احتساب آدھا احتساب ہے، اس لیے صرف فائنینشیل کرپشن کے اگینسٹ ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت اچھا ایک اقدام تھا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے یہ آدھے میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ سارا کارروائی جو ہے وہ روک دی، اور ہم نے اس میں کافی اقدامات کیے، اور ایک سال کے اندر ہم نے کوئی 13 تو ریفرنسز کورٹس میں جمع کرا دیے تھے لوگوں کے خلاف، جس میں اور یہ ایکٹ چونکہ سیاستدانوں کے پبلک آفس ہولڈر کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب سیاستدان ہو گئے اور بیوروکریٹس ہو گئے, اور انہوں نے مل ملا کے پھر اس کے اندر ترامیم کر دی جو کہ میرے خیال میں وہ جو پورا ان کا جو اوریجنل منشور تھا اس کے خلاف چلا گیا.
اچھا شہزاد اکبر صاحب, آپ پروسیکیوٹر رہے ہیں, آپ نے مقدمات تو ڈیل کیے ہیں نیب کے, یہ بتائیے کہ اس پروسیس میں وہ کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں جو اس عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیتی, اور جو صحیح معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے.
جی سر, جو چیز تجربے میں میرے بھی آئی ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں مختلف ادوار میں, جیسے دانیال صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کیسے شروع سے ایک سلسلہ احتساب کا شروع ہوا, جب نئی حکومت آتی ہے وہ احتساب بہت سختی سے کرنا چاہتی ہے, لیکن بیچ میں کہیں شاید ایسے ہوتا ہے کہ جس میں سیاسی مسلطیں آ جاتی ہیں, اور ان مسلطوں کے باعث وہ احتساب کا عمل آگے نکال نہیں پاتا, اور پھر وہ جو ایک احتساب کا ایک پرزور انداز میں کام شروع کیا جاتا ہے اس میں پھر کمی آ جاتی ہے, اور پھر مختلف کیسز بند بھی ہو جاتے ہیں, ختم بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہو. اب دیکھیے کہ اب ایک پارٹی کی اگر حکومت آتی ہے, سیاسی ادوار میں بھی لے لیجیے, تو انہوں نے ہمیشہ دوسری پارٹی کے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے, اور پھر جب وہ دوسری پارٹی آگے اقتدار میں آتی ہے تو وہ پھر ان کے اوپر کیسز بناتے ہیں. لیکن ان میں سے میری نظر میں کوئی بھی احتساب کے بارے میں کوئی سیریس نہیں ہے, اس لیے پاکستان میں آج تک احتساب نہیں ہو سکا. اور ایک چیز میں دانیال صاحب سے اگری کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کبھی وہ اس طرف صحیح معنوں میں احتساب کرنا ہی نہیں چاہا, کبھی ہماری انٹینشن احتساب کرنے کی نہیں رہی, اور اوپر سے جو ٹاپ ڈاؤن احتساب کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو ادارہ تھا یہ 99 میں جب بنایا گیا تو اس کا مقصد تھا کہ جو انتہائی اعلیٰ عہدوں پہ لوگ ہیں وہاں سے ان کا احتساب شروع کیا جائے, اور معاشرے کے اندر ایک اگر ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ جب ایک بڑے سے بڑے آدمی کا احتساب ہوگا تو چھوٹے لیول کے لوگ خود ہی فال ان کرنا شروع کر دیں گے. لیکن وہ نہیں ہو سکا جب لوگوں نے خود دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے گئے وہ سارے کیسز ختم ہو گئے, یا وہ پلی بارگین ہوگی یا اس کے مسلطوں کے تحت ہو گئے یا این آر او آ گئے, مختلف وجوہات. اب اس میں جو نیب کا اب کردار رہ گیا ہے وہ تو بہت چھوٹے لیول کے کیسز کا رہ گیا ہے, تو پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا ادارہ بنانے کا اور اتنے بڑے پیمانے پہ اخراجات کرنے کا کیا مقصد تھا.
اچھا پروفیسر سجاد نذیر صاحب, آپ کا بھی اس پہ خاصا کام ہے, آپ نے کام کیا ہے اس احتساب کے عمل کے سلسلے میں, آپ ہمیں بتائیں گے ابھی ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں تو بہت بڑے پیمانے پر احتساب کا سلسلہ شروع ہوا, ڈاکٹر عاصم پکڑے گئے اور بھی لوگوں کے خلاف ہوا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو بقیہ صوبے ہیں وہاں پر بالکل کوئی کرپشن نہیں ہے, وہاں احتساب کا کوئی سلسلہ نہیں. یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کا کوئی خاص سبب ہے, یہ کہ واقعی سندھ میں سب سے زیادہ کرپشن ہے اور بقیہ صوبوں میں نہیں ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
میرا خیال میں جی اس کے معروضی جو حالات ہیں وہ اس کی تشریح کریں گے کہ کراچی میں جس قسم کی بلڈ لیٹنگ ہو رہی تھی, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, اور بیسکلی وہ لوگ کہتے تو نہیں ہیں کہ ایک سول وار کائنڈ آف کنڈیشنز جو تھیں وہ کین کر رہی تھیں, تو جس کی وجہ سے وہاں ایکشن لینا پڑا, اور چونکہ فوکس سارا کراچی پہ آ گیا تو اس لیے کراچی جو ہے وہ لائن لائٹ میں ہے, لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے صوبے جو ہیں وہاں کرپشن نہیں ہے. کرپشن جو ہے پاکستان میں ایک پرویسو فینومنن ہے, اور ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہاں پہ ایک کرپشن جو ہے وہ اتنا پرویسو فینومنن ہے کہ اب کرپشن جو ہے از فنکشنل ٹو دا سسٹم, کہ سسٹم جو ہے وہ کرپشن کے بغیر فنکشنل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں کرپشن جو ہے اس کی وجہ سے سسٹم چل رہا ہے, جو کہ ایک بڑی تشویشناک اور بڑی خطرناک بات ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ اندرونی عوامل شامل ہیں بلکہ اس میں گلوبلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں اب بیرونی عوامل جو ہیں, اچھا وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. جب ہم کک بیکس کی بات کرتے ہیں جب ہم کمیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک فارم آف کرپشن ہے جو کہ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک کمپاؤنڈ افیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, اور پاکستان میں بالخصوص ایک خاص شکل میں یہ سامنے آیا ہے. اب جو عام طور پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کیا کرپشن نہیں ہے, آف کورس پنجاب میں بھی کرپشن ہے, اور کرپشن جیسے میں نے کہا فنکشنل ٹو دا سسٹم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے ادارے ہیں جو کہ درجنوں کے حساب سے ہیں, وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے, ڈپارٹمنٹل لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے, سزا کسی کو نہیں مل رہی ہے, اور صرف ہائی پروفائل کیسز جو ہیں اس کو میڈیا جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہا ہے, لیکن وہ بھی کسی خاطر خواہ نتیجے کی طرف نہیں جا رہے ہیں, بلکہ ایک پروکریسٹینیشن جو ہے جس کو کہ میں کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل پروکریسٹینیشن ہے, کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے فار ڈیلی ڈیلنگ اینڈ فار ڈیلینگ پرپزز, اور نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل رہا ہے, اور ان دی پروسیس اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے, اور پولیٹیسائزیشن اور وکٹمائزیشن کے ایکسپریشن استعمال کر کے پرسپشن یہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہے, صرف وکٹمائزیشن اور ٹارگیٹنگ جو ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کی ہو رہی ہے, جو کہ بالکل غلط بات ہے اور ایسا نہیں ہے, اور کرپشن جو ہے وہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے 99 والے نیب کے بعد کی بات میں نہیں کرتا, تاریخی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر سندھ کی بات جیسے آپ نے چھیڑی تھی تو چیف منسٹر جو تھے سندھ کے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک شیورلے کار جو
ہیلو پروفیسر سجاد نصیر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دانیال عزیز صاحب, میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ جو بات ابھی پروفیسر سجاد نصیر صاحب نے کہی ہے کہ سسٹم جو ہے کرپشن کے بغیر فنکشنل نہیں ہو سکتا, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس اسسمنٹ سے؟
میں کافی عبور حاصل ہے مجھے جی اس سبجیکٹ سے,
مجھے معلوم ہے آپ نے بڑا کام کیا ہے اس پر. جی جی بالکل,
30 سال سے میں اس کو ریسرچ کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے.
پلیز بتائیں
مجھے, ایک منٹ دے میں بہت جلدی آپ کو سمجھ
جی پلیز.
1914 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی, اس کے بعد برطانیہ کی حکومت کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے, اور یہ اکراس دا بورڈ لی کمیشن کی وجہ سے 30% اکراس دا بورڈ نارمل انہوں نے پے ٹیکس کر دی تھی. اس کے بعد جیسے وہ اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے 20% اور انہوں نے نارمل پے کٹس کیے, جیسے وہ اپنا مستحکم ہو رہے تھے اس کے بعد گریٹ ڈپریشن آ گیا. گریٹ ڈپریشن میں پھر سے ایک راؤنڈ ہوا, انہوں نے بلڈ لیٹنگ کی اور اپنے سارے افسروں کو پے جو تھی روک دی, اور نئے تقاضے انٹروڈیوس کر دیے جس میں ایفیشنسی باز, اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر نظام کے لیے تھا, نہیں تھا, وہ بریک لگانے کے اوپر تھا کہ جو خرچہ تھا. برٹش کلونیل ایڈمنسٹریشن بڑی سفل تھی, جو پہلا سینئر امپلائی تھا وہ 20% تک اپنے جونیئر کی پے خود ایڈجسٹ کر سکتا تھا اپنے سگنیچر سے. تو علاقائی اعتبار سے پے طے کی جاتی تھی, جہاں زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی تھی وہاں زیادہ تنخواہ ہوتی تھی, جہاں کم تھی وہ کم تنخواہ ہوتی تھی. اس کے بعد 1935 انڈیا ایکٹ جب آیا تو انہوں نے پہلی دفعہ صوبے بنا کے سیاسی اختیار جو ہے بانٹنا شروع کر دیے, کیونکہ ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے گرین الاؤنس انٹروڈیوس کیا, بھوکے مر رہے تھے, ٹرین کے اوپر گرین ڈال کے بھیجتے تھے, اس کو کنورٹ کر دیا پھر ڈی این ایس الاؤنس میں, اور پھر دوسری جنگ عظیم آ گئی. جب 1948 میں پارٹیشن ہونی تھی ایک سال پہلے کر دی گئی, کیونکہ برطانوی حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے کہ انڈیا کا ادھار اتار سکیں. تو اس کے ساتھ پھر سری وسن فیئر پینشن کمیشن بنی تھی 1948 میں, انڈیا نے اڈاپٹ کر لی, پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے نہیں کیا. تو ایک تقریباً 80 سالہ ایک سٹارویشن ہوئی سروسز کی, اور یہ جو اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ آزاد ہوئی, جو آڈیٹر جنرل کا دفتر آزاد ہوا, یہ ان اعتبار میں آزاد ہوا جب برطانوی حکمران خود اپنے آپ کو کرپشن سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن جب 1972 آیا تو پھر ہم نے اس کا مکمل ایک نیا روپ اپنا لیا, جس میں ہم نے 680 اسکیلز ہفتے جو ہے ان کو کنورٹ کر دیا 26 اسکیل میں, اور پھر بھٹو صاحب نے جو گریڈ 23, 24, 25 اور 26 ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا. اس طرح سے ایک پورا سسٹم جو ہے یہ ایک عرصہ دراز سے اس پے کو آپ نے مینج نہیں کیا. جو ادارے کامیاب ہیں اور جو ان کی فنکشننگ میں اچھی ہائرارکی جو ہے ابھی بھی افیکٹو ہے, ان میں اور طریقوں سے جو کہ لیگلی بیسڈ طریقے سے, اور میں ان کو ڈرائیو نہیں کر رہا, میں ان کو ایک مثال بنا کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. جیسے مثلا آرمی کے بارے میں کہا جاتا ہے, آرمی میں جب لیفٹیننٹ کرنل سے اوپر کی جانب جانا شروع ہوتے ہیں, بریگیڈیئر بنتے ہیں, میجر جنرل بنتے ہیں, جنرل بنتے ہیں, تو اس میں آپ کو ایک آلٹرنیٹیو میکنزم سے ادر دین پے آپ کی ایسٹ جنریشن ہو جاتی ہے تھرو ایلوکیشن آف لینڈ اور مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں. تو ان کی وجہ سے ابھی تک بھی اگر آپ ایکچوئل ایسٹ ویلیویشن دیکھیں آرمی انسٹیٹیوشن میں, تو وہ قدرے بہت زیادہ ٹاپ ہیوی, یعنی انہوں نے اسکیپ کر دیا ہے کمیونسٹ فٹ پرنٹ سے ان کی وجہ سے. تو اگر آپ اس کو ایکولائز کرنے کی کوشش کریں سویلین ایڈمنسٹریشن پہ, خاص طور پہ وہ سویلین ایڈمنسٹریشن جو کہ سیٹلنگ اینڈ انفورسمنٹ آف کانٹریکٹ کے ساتھ منسلک ہے, جیسے جوڈیشری ہے, پروسیکیوشن ہے, پولیس ہے, لینڈ ایڈمنسٹریشن ہے, یہاں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹس ہیں, تو آپ کو ایک وہ ریزریکٹ کرنے پڑیں گے, ان کے ساتھ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر یہاں پر ورلڈ بینک کے پروگرام نے کسٹمز ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیشن بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ جو افسران بہتر کارکردگی کرتے ہیں ان کی پے ہم ڈبل کر دیں گے. تو میں نے اس ورلڈ بینک کی ٹیم سے, اس وقت میں وزیر تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ ڈبل کر دیں, تین گنا کیوں نہیں کیا آپ نے, ڈیڑھ گنا کیوں نہیں کی, ڈبل کیسے فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بس یہ امپورٹنٹ نمبر تھا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ایئر فریٹ یونٹ لاہور میں, جو کہ ایک بڑی لوکریٹو پوسٹ گنی جاتی ہے, وہاں سارا گریڈ کا کسٹمز آفیسر جو ہے اس کی جو منتھلی ہے وہ تقریباً 22 لاکھ روپے ہے, اس کی تنخواہ کو 45,000 ہے. تو اگر آپ اس کو 80,000 یا 90,000 کر دیں گے تو کیا وہ 22 لاکھ کو فرگو کر دے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈپارٹمنٹ بائی ڈپارٹمنٹ, پوسٹ بائی پوسٹ بیٹھ کے یہ ساری رینیگوشیٹ کرنی پڑے گی, اور ایک ریسپیکٹیبل وے آؤٹ جو کہ ایک اسٹیشن ان لائف کے ساتھ منسلک ہوگی, نہ کہ لیونگ ویج. آپ بہیویئر ماڈیفیکیشن نہیں آئے گی آپ کو لیونگ ویج کے ساتھ, اور پھر آپ کو جو ایڈمنسٹریٹر سائڈ ہے اس میں ہارڈ کلیمپ ڈاؤن کرنا ہوگا. یہ دونوں ایکشن لارڈ کارن والس جب آئے تھے گورنر جنرل ان کاؤنسل بن کے 1786 میں, تو اس وقت انہوں نے کووننٹڈ سروس بنائی تھی, 1 پوائنٹ مینڈیٹ کے ساتھ وہ انڈیا آئے تھے اس وقت, اور وہ مینڈیٹ تھا اینٹی کرپشن. جو کووننٹڈ سروس تھی وہ پہلی مرتبہ اسٹرکچرڈ سروس بنی جس کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز کو اس میں انٹری کے لیے ان کو سویئر آن کووننٹ, کووننٹ سے اوتھ لینا پڑتا تھا. اس کووننٹ میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا آئی سویئر آن اوتھ آئی ول ناٹ ٹیک اے برائب. تو ان سروسز کا جو بعد میں امپیریل سروس آف انڈیا بنی, آج ہماری جو ڈی ایم جی بنی, پھر پبلک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا اس کا نام ہے آج کل, ان کا جنم دن جو ہے درحقیقت یہ کرپشن کی روک تھام سے شروع ہوا. لوگوں کو اس طریق سے واقفیت نہیں ہے, یہ جو 80 سالہ میں نے آپ کو طریق گن کے بتائی ہے اس کے ساتھ واقفیت نہیں ہے. جب تک آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, اس کی بیسس پر جو روٹ کاز ہے اس میں نہیں جائیں گے, اور آپ صرف ایڈمنسٹریٹو میجر سے جناب آپ اونرز اپروف جو ہے اس پہ ڈال دیں جو فیلڈ ہے, آپ پری بارگننگ کر لیں, آپ جیل ٹرم سخت کر دیں, آپ انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس نہیں استعمال کر لیں, فرینزکس لیں, جب آپ کا پورا کا پورا آوے کا آوا بگڑ چکا ہے, تو پھر آپ کو یہ ٹو پرانگڈ اپروچ لینی پڑے گی. وہ دوسری طرف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اچھا جنرل حامد صاحب, آپ نے دانیال عزیز صاحب کو سنا, اس سے پہلے پروفیسر نصیر صاحب بھی, سجاد نصیر صاحب بھی فرما رہے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے یہ کس حد تک کارگر ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا نیب کے سلسلے میں کہ جب ایسا لگا کہ نیب کچھ اپنے پر پرزے نکال رہی ہے, کچھ آگے کارروائیاں کر رہی ہے, تو آل آف اے سڈن حکومت کی جانب سے ایک پریشر آنا شروع ہوا, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کمیشن بنے گا اس کے اوپر, کہ اس سے کس حد تک رکاوٹیں پڑتی ہیں محاسبے کے اصل عمل کے دوران؟
جعفر صاحب دیکھیں, یہ دانیال صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹلیکچوئل ڈسکشن میں پڑ جاتے ہیں.
جی,
ہمیں چاہیے کہ پریکٹیکل سٹیپس لیں جو اس وقت کے تقاضے کو پورا کرتی ہو. یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں برٹش ورلڈ وار ٹو, ورلڈ وار ون, اور اس کی باتیں کرنے کے بجائے آج کل کی جو ہماری پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں اس کے مد نظر ہم اپنے جو بھی اینٹی کرپشن لاز ہیں اس کے مطابق بنائیں. ابھی میں آپ کو بات کرتا ہوں, یہ خیبر پختونخوا میں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اچھا انہوں نے وہ بنایا تھا, احتساب ایکس بنایا تھا, اس کے مطابق کام بھی شروع ہو گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن جب بیوروکریٹس کو اور پالیٹیشنز کو تکلیف پہنچی تو ایک دم اس میں انہوں نے ترامیم کر لی. جب انہوں نے ترامیم کی تو یہ تو سیاست ہے, وہاں پہ فیڈرل لیول کے اوپر پی ایم ایل این نے نیب کے خلاف ترامیم لانے کی بات کر دی, تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ترامیم لا کے اور سارا جو اینٹی کرپشن کا عمل ہے اس کو
بریک لگا دیں گے,
کوشش کریں
بریک لگا دیں گے.
ابھی بات یہ ہے کہ جو اینٹی کرپشن کا سلسلہ ہے اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ, اٹانومس, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر نہ سیاست کا کوئی عمل دخل ہونا چاہیے, نہ اس کے اندر بیوروکریسی کا کوئی عمل دخل ہونا چاہیے. ایک ایسی باڈی ہو جو کہ جو جس نے بھی غلط کام کیا ہے اس غلط کام کو وہ پکڑ سکے. ابھی انہوں نے بات کی کہ جی فلاں کی تنخواہ بڑھا دیں, فلاں کی تنخواہ بڑھا دیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں جب کور کمانڈر تھا اور جنرل مشرف کے پاس بات آئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیٹیکل ایجنٹس کی تنخواہ ڈبل کر دیں. میں نے کہا وہ تو پہلی ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ ان کی پھر ڈبل کر رہے ہیں. تو یہ تنخواہوں سے نہیں ہوتا, یہ آپ کے عمل سے ہوتا ہے, آپ کی ذہنیت سے ہوتا ہے. آپ تنخواہیں بڑھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جب جوائن کرتے ہیں تو آپ ایک ٹرم اینڈ سروس پہ جوائن کرتے ہیں جس میں آپ کی تنخواہ آپ کے سامنے ہوتی ہے, آپ کی ذمہ داری آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہوا کہ جی اگر ہماری تنخواہ زیادہ ہوتی تو شاید ہم رشوت نہ لیتے. بھائی آپ جب نے جوائن کیا تھا آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی یہ تنخواہ ہوگی, آپ کی یہ پریویلیجز ہوں گے. سو دس از نو ایکسکیوز. یہ جو چیز ہے یہ ہمارا جو بیوروکریسی ہے اس میں یہی تاثر ڈالتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کی تنخواہ کم ہے تو تھوڑی بہت رشوت لے لو. یہ چیز جو ہے بالکل یہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. آپ نے جوائن کیا ہے, آپ نے 10,000 روپے تنخواہ پہ جوائن کیا ہوا ہے, اگر آپ گزارا نہیں کر سکتے تو آپ استعفا دیں, چھوڑ دیں. یہ بات نہ کریں گے جی 10,000 چونکہ میری تنخواہ ہے تو اس لیے میں رشوت لے رہا ہوں. یہ اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے اور زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن ہونا چاہیے.
میں دانیل لیزر صاحب آپ کو موقع دوں گا, پہلے میں ایک سوال شہزاد اکبر صاحب سے کروں گا کہ جو ایک بات یہ کہی جاتی ہے عام طور پر, جیسے کہ اس دفعہ بھی کہی جا رہی ہے نیب کے حوالے سے کہ ایک آدمی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ جس کو چاہے پکڑ لے, جس کو چاہے خلاف کارروائی کرے, اس سوال کے جواب اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں آپ سے لوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد میں پھر واپس آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی شہزاد اکبر صاحب.
جی جعفر صاحب, یہ دیکھیے, یہ تو یہ کہنا کہ کسی ایک شخص کو اختیار نہیں دیا جا سکتا, دیکھیے جو احتساب کا ادارہ ہے وہ آپ جب بھی بنائیں گے اس کے اندر اس کے پاس کلی اختیار ہوگا کہ وہ کیسز بنا سکے, ان کو انویسٹیگیٹ کر سکے. لیکن کبھی بھی احتساب کے ادارے میں یا اس کے قانون کے مطابق ابھی وہ اس ایک شخص کے جہاں پہ ریفرنس جو ہے وہ چیئرمین نیب کے پاس ہے اس کے اوپر نہیں ہے, صرف انویسٹیگیشن کی حد تک اس کے پاس اختیار ہے. لیکن جو اس کا فیصلہ کرنا ہے وہ تو عدالتوں میں کرنا ہے. ریفرنس داخل ہوتا ہے, وہ عدالت میں جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو اس وہاں تک تو میرے خیال میں یہ ایک سیاسی بات ہے. لیکن دیکھیے یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ میری نظر میں تو ٹو پرونگڈ اپروچ اس کی ہے. جو بات دانیال عزیز صاحب کر رہے ہیں وہ لانگ ٹرم گول ہے, کیونکہ جب تک آپ اپنے کرپشن کے انڈیمک کی وجوہات کو نہیں سمجھیں گے آپ معاشرے سے کرپشن طرف نہیں کر سکتے. اور جو باتیں جنرل حامد صاحب کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے ضروری ہیں کہ وہ شارٹ ٹرم گول ہیں, کہ آپ نے شارٹ ٹرم میں اتنا ڈیٹرنس پیدا کرنا ہے سوسائٹی کے اندر کہ کرپشن کے خلاف آپ کی زیرو ٹالرنس ہے تو آپ کو سزائیں ملیں گی. لیکن معاشرے کے اندر سے آپ کس طرح سے لوگوں کا رویہ بدلیں گے کرپشن کے خلاف, اس کے لیے آپ کو آف کورس لانگ ٹرم کرنا پڑے گا. یعنی کہ ایک شخص کے پاس آپ جس کو بہت زیادہ اختیار دے دیتے ہیں لیکن کبھی آپ اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو نہیں کرتے. ہم تنخواہیں ڈبل یا ٹرپل کرنے کی بات نہیں کرتے, ان کی امپروومنٹ کی بات ہے. اتنے ان کو کنڈوسیو کر دیں کہ تاکہ وہ مارکیٹ کمپیٹیبل ہو جائیں, تو وہ بھی ایک اپروچ ہے. لیکن وہ ایک لانگ ٹرم گول ہے جو آف کورس جو لوگ پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے. لیکن شارٹ ٹرم میں ڈیٹرنس کے لیے ایک بااختیار ادارہ ہونا چاہیے اور وہ پولیٹیکل ویل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ جب اقتصاد کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ پولیٹیکل ویل ہمیں جو پارلیمنٹ سے نظر آنی چاہیے, بیکنگ دی پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی, وہ نظر نہیں آتی, بلکہ اس کے اوپر اعتراضات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں.
پروفیسر سجاد نصیر صاحب, کیا یہ کوئی مائنڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, کہ آپ نیچے سے دیکھ لیجئے اوپر تک, اور کہا ہی جاتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی کرپشن آپ کو نیچے لیول سے ختم کرنا ہوگا, کوئی کہتا ہے اوپر کے لیول سے ختم کرنا ہوگا, اس کی فلسفی کیا ہے, ہونا کیا چاہیے؟
دیکھیے, کرپشن باٹم اپ نہیں ہوتی ہے, ٹاپ باٹم ہوتی ہے, اور ایلیٹ جو ہوتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے, اور ایلیٹ کا بیہیویئر جو ہے, ان کی پریکٹسز جو ہیں, وہ پھر معاشرے میں نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں. اوپر اگر کرپشن کا کوانٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ظاہر ہے جیسے جیسے آپ نیوکلیئر لیول پہ آئیں تو کوانٹم کم ہوتا چلا جاتا ہے, لیکن کرپشن جو ہے وہ منحصر قوم ایک وتیرہ اور ایک رویہ جو ہے وہ بن گئی ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, کیا الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے, ایگزیکٹو جو ہے, اس کی پرائیورٹی میں یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں اور جو مستحق ہیں ان کو سزا ملے. پارلیمنٹ ہے جو کہ اس کی کمیٹیز واچ ڈاگ کہلاتی ہیں, اور اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بھی ہے وہاں. آپ یہ غور فرمائیے کہ ٹیکس پیمنٹس جو ہے آن دا پارٹ آف دی ممبرز آف دا پارلیمنٹ سوالیہ نشان ہے, اور اب یہ ممبر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ شائع نہ کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ ادارے جو کہ اس لیے قائم ہوئے ہیں کہ جمہوریت کا نظام بھی چلے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فنکشن جو ہیں جو ان کو تفویض کیے گئے ہیں, کیا وہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ظاہر ہے کہ ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں, اور باقی جو حکمران ہیں ان کی پرفارمنس کی جو شرح ہے, رہی ہے تاریخی طور پہ, وہ اتنی ڈپریسنگ ہے کہ اس کا کیا ذکر کرے بندہ. تو ایز سٹنگ پرائم منسٹر اگر آپ 1200 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں اور 5000 روپیہ دیتے ہیں اور 9000 روپیہ دیتے ہیں سال کا, تو باقی کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ٹیکس دیں گے؟ تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے, اچھا چاہے وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, دونوں جو ہیں وہ اس ناؤ میں اکٹھے چل رہے ہیں, اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کسی میں نہ جرت ہے نہ ہمت ہے. اکاؤنٹیبلٹی وہ شخص کرتا ہے جو کہ مین آف انٹیگریٹی ہوتا ہے, آنیسٹ ہوتا ہے, اور وہ پھر اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے. تو ہمارے ہاں کی جو تاریخ ہے اس میں آپ جو لوگ بھی بطور اقتدار آئے ہیں, جب وہ چلے گئے تو ان کے شاخسانے جو ہیں کرپشن کے, ایسٹس کے, پراپرٹیز کے, وہ ہمارے سامنے ہیں. اور یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ اتنا طویل ہو گیا ہوا ہے, اور اس کے کیومولیٹو افیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ اب یہ سسٹم کا حصہ بن گیا ہے, اور سسٹم اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. تو جو بات کہی جا رہی ہے کہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کریں کہاں سے, نیچے سے کریں یا اوپر کریں؟ تو ہمیشہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے, اور رولنگ ایلیٹ اگر کرپٹ ہے اور وہ سیلف انلائٹنڈ ایلیٹ نہیں ہے, جو کہ اپنی آئندہ نسلیں جو ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتا ہے اور ایکسپلائٹیشن پہ لگا ہوا ہے, اور اپنے ہی ملک کی ایکسپلائٹیشن پہ لگا ہوا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہوگی. اور ادارے سارے موجود ہیں لیکن وہ فنکشنل نہیں ہیں. پروسیکیوشن کو آپ الزام در دیں کہ جی وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر امبڈسمین کا آفس جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے, اینٹی کرپشن اینٹی کرپشن جسے کہتے ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی کرپشن کے باوجود کوئی کیس ایسا نہیں آیا جس میں کوئی فیصلہ ہوا ہو, کسی کو سزا ہوئی ہو, اور جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ پری بارگیننگ کر کے
ایسے آدھے لے کے اور بندے کو فارغ کر دیتا ہے تو اس سے میسج جو ہے وہ نیچے کیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے کرپشن کرو, آدھے پیسے دے دو آدھے پیسے رکھ لو
جی.
اور ایمنسٹی اسکیم ابھی جو جاری ہوئی ہے وہ بھی اسی کا چاخانہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب رولنگ ایلیٹ جو ہے اچھا اس کی یہ پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے اور مین آف آنےسٹی جو ہے ایٹ دی ہیلم آف افیئرز نہیں ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں سکتی ہے. اور پھر ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے اور کسی حوالے سے یہ کسی ایشو کو آن میرٹ جو ہے اچھا وہ نہ ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ایگزامن کرنے کے لیے تیار.
اچھا میں جی
اور ادارے جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں یا جسے میں نے کہا انسٹیٹیوشنل پروکریسٹینیشن کا شکار.
اچھا دانیل عزیز صاحب یہ بتائیے کہ جو باتیں پروفیسر صاحب نے کہی ہیں آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے نیب کے سلسلے میں کہ اب اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے, اس کا کیا سبب ہے اور کیا اس سے وہ پرپس سرو ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہتر ہو؟
میرے ذاتی خیال میں جی دو تین چیزیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا
جی.
سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مس کنسپشن ہے کہ یہ پولیٹیکل کلاس جو ہے یہ جنم دیتی ہے ان سارے پرابلمس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں بہت اچھی طریقے سے 10-10 برس کے لیے وہ ٹائم دیکھا ہے جن میں یہ ساری کی ساری پولیٹیکل کلاس یا تو انیکٹیو ہے یا تو آن دا رن ہے یا جیل ہے یا فارغ ہے. جن دنوں میں یہاں پر مجلس شورا رہی ہے, جن دنوں میں مختلف اور قسم کے احتساب چلتے رہے ہیں, جو رجیم ہے وہ زیادہ کریڈنس نہیں دیتی رہی الیکٹڈ ہاؤسز کو. لیکن دیکھنے میں کیا آیا کہ جو سسٹمک انڈیمک سسٹمیٹک سنڈیکیٹڈ کرپشن ہے وہ اسی طرح سے اس کا بول بالا بھی رہا, وہ چلتی بھی رہی. آپ تمام پروونشل اسمبلی تمام نیشنل اسمبلی سینٹ ہٹا دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کرپشن ختم ہو جائے گی؟ اور اس کا ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک سومو ٹو ایکشن کے تحت نیب کو پل اپ کرنے کے لیے ان کے تمام کیسز منگوا لی, ان کو ریویو کرنے کے لیے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ واپس کر کے انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو 150 ٹاپ کے کیسز ہیں وہ نکال کے آپ بھیجیں. تو ان 150 کیسز میں تقریباً 1,083 روپے کے کیسز انوالو تھے, وہ نیب کی ویب سائٹ پہ بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ان کو. اور ان میں جو تقریباً 85% کیسز تھے وہ سب سے پہلے بیوروکریسی, اس کے بعد بزنس کمیونٹی, اور اس کے بعد ایکس آرمی کی اوپر ڈسٹریبیوٹیڈ تھی. جو 15% حصہ تھا وہ سیاستدانوں کے ساتھ منسلک تھا آن فائنینشیل اماؤنٹ, اور ان میں تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 15 سیاستدان تھے جو کہ جو الیکٹڈ ہیں وہ 1200 ہیں, جو الیکشن لڑتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. سو دوسری جانب انہوں نے 29 میگا کیسز کے نام سے ایک اور لسٹ بھجوائی سپریم کورٹ سے, اور ان میں 99% جو ہے وہ بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی اور ایکس آرمی میں ڈسٹریبیوٹیڈ تھی. تو ان میں سے جو وہی سپریم کورٹ جو واویلا مچا رہی تھی ان میپ کی کارکردگی کے بارے میں, وہ یہ دیکھنے سے قاصر رہ گئی کہ ان 179 کیسز میں 53 کیسز ایسے تھے جو کہ پچھلے قریباً 10 برس سے اوسطاً پراپرٹی آف دا کورٹ تھے. تو اس میں عدالتوں کو کس نے روکا تھا کہ آپ ایڈجمنٹ نہ دیں, آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں, ضبط کریں, بات سرکار فیز کرے, اکاؤنٹ ڈالیں, پی سی ایل پہ کر سکتی. تو ان میں 350 روپے کم و پیش انوالو تھے ان 53 کیسز میں. تو میں نے کوشش کی درخواست دینے کی کہ میں جسٹس جواد صاحب کے پاس پیش ہو کے ان کو کہوں کہ جی باقی تو سارے ادارے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو 53 کیسز ہیں جن میں صرف 1% سیاستدان تھے, آپ ان کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان سے وصولی کریں, یہ 350 تو ہمیں لے دیں. اس میں تو نہ انویسٹیگیشن لیکنگ ہے, نہ اس میں سویلین رسپانس میچنگ رسپانس نہیں ہے, نہ ان میں کوئی اور چیز ہے, یہ تو سارا کا سارا ہو کے آپ کے سامنے پیش ہے. تو یہ کیوں 10 برس سے لٹکا آ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے, بڑا آسان ہے کہ سیاستدانوں کو گاجر مولیاں کہہ کے کر دیں, لیکن یہ جتنے بھی سیکرٹریز انوالو ہیں, ڈائریکٹر جنرل ہیں, وافتا کے ملازمین ہیں, پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین ہیں, ہاؤسنگ کے یہ کانٹریکٹنگ پروکیورمنٹ کے ساتھ جو منسلک ہیں, یہ ان کے سارے کی آپس میں انٹر میرجز ہوئی ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی والے اور جو دوسرے والے ہیں ساروں. تو یہ جس وقت بھی یہ سختی ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میڈنس از دی ریزلٹ آف سمبڈی ٹرائنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین, ایک ہی چیز آپ بار بار کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ ریزلٹ دوسرا ہوگا. تو جن دنوں میں ویاس صاحب نے امبڈسمن پلان بنایا تھا اور یہ امبڈسمن آفیسز بنے تھے جن دنوں میں 1947 میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بنی تھی, جن دنوں میں آڈیٹر جنرل کا دفتر بنا تھا, جب پہلے تو صاف بیورو بنا, پھر بعد میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا. ابھی آپ نے کے ٹی کی مثال خود جنرل صاحب سے سن لی کہ انہوں نے فارغ کر دی. تو بار بار اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سہانا خواب ہے اور ویل اور یہ اور صرف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اور آپ کرتے جائیں 10-15 ادارے اور بنا لیں پبلک سروس کمیشن کی جگہ میں اور یہ انسپیکشن کمیشن کی جگہ, یہ بار بار آپ اسی تلوار کے اوپر خود ہی چلک کے گرتے رہیں گے جب تک کہ آپ انسینٹیو کو ڈیل نہیں کریں گے. ایک وے آؤٹ بنائیں تاکہ سسٹم کو ایک نئی لائف آپ دے سکیں, اور اس کے بعد بڑا احتساب کریں, ٹانگ دیں لوگوں کو, آپ جس کا مرضی ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگزٹنگ آپ کا پے اسکیل ہے اس میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے چونکہ ان کو پہلے دن پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ سروس جوائن کر رہے ہیں تو وہ صحیح کام کریں گے, یہ کوئی بھی ہونے والا. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو پاکستان کی پہلے دن سے لے کے آج تک طریقے سے آپ کو مثال نہیں ملے گی.
اچھا, جو میرا ایک سوال رہ گیا کہ یہ جو آپ کی حکومت ایک نیا کمیشن بنا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا اس سے کچھ آپ سمجھتے ہیں کارکردگی بہتر ہو جائے گی نیب کی؟
اس میں بنیادی طور پر الزام یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے, اور ان لوگوں کو جو کہ اس گناہ گار نہیں ہے ان کو ایک بغیر مقصد کے ان کو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں ایک مطلب کالا دھبا بن جاتا ہے. تو اس سلسلے میں سب کو پتا ہے کہ یہ نیب مس یوز بھی ہوتی رہی ہے. جو سب سے پہلا منی این آر او ہم نے دیکھا وہ بہت پہلے آ گیا تھا, وہ 24 شجاعت اور پرویز الہی کے لیے بنا تھا, طارق عزیز اس کے بانی تھے کیونکہ ان کو سیاست میں استعمال کرنا تھا اور کافلی کے نئے نئے دن تھے, تو اس وقت ان کو منی این آر او دیا گیا تھا جو ان کے تمام کیسز تھے وہ ختم کر دیے گئے. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا دیکھا کہ خود ہی وہ جو سارا پروسیس ہے اس کو این آر او کے تحت جب پیٹریٹ بھی بنائے گئے اور ان کے سارے بینک لونس جو زیر فیس تھے نیب میں اس سارے کو سائڈ پر رکھ دیا گیا اور وہ 10-15 لوگ جو تھے وہ پورے کر دیے گئے جمالی صاحب کے لیے, یہ سارا طریقہ حصہ ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو تاریخی واقعی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم آئی تھی 18th امینڈمنٹ میں اور یہ جو فیصلے ہوئے تھے کہ نیب کے ہیڈ کو لگانے تھے, یہ سارے کے سارے اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ یہ مکمکات اور یہ رک جائے. اگر یہی بات درست ہوتی تو کیوں زرداری صاحب وہاں پیش ہو کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کیوں گرانی صاحب پیش ہو کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کیوں وہاں پر راجہ پرویز ارشد اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اور ابھی یہ جو جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جو ایک اسکر خان کیس کے نام سے مشہور ہے
جی,
جس میں ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے الزام لگایا کہ یہ پیسے بانٹ رہے ہیں, اس میں ایف آئی اے کو پرائم منسٹر نے سٹنگ پرائم منسٹر نے بیان اپنا ریکارڈ کروایا. تو آپ اگر تو یہ مکمکہ ہوتا تو یہ نیب نوبت نہ ہوتی. تو یہ باتیں کتنی آسان ہوتی ہیں, حقائق پہ جو مبنی اور جو تلخ تاریخ ہے پاکستان کی, افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, اس سے بھی تھوڑی سی اپنے آپ کو واقف کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ آپ انگلیں اٹھانی شروع کر دیں.
اچھا جل حامد خان صاحب, کیا یہ حقیقت ہے کہ نیب یا اس کے سربراہ جو ہیں کبھی کبھی یا اکثر اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے پریکٹیکلی؟
شکر ہے میری باری آئی ہے. میرا خیال تھا کہ دانیال عزیز کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے, اس لیے وہ لگاتار بولی جا رہے تھے, اور میرا خیال میں وہ بڑی آئیڈیلسٹک اپروچ رکھتے ہیں, میرے دوست ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے. پہلا سوال یہ کیا کہ لوگوں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں, میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب میں نے فوج جوائن کی تو میری تنخواہ 400 روپے تھی
جی,
اور 300 روپے تو ہمارے کھانے میں چلے جاتے تھے, 100 روپے ہمارے پاس بیٹھے تھے جو ہم کہتے تھے کسی ویکینڈ پہ جا کے کہیں چکر لگا لیں. تو ہم نے تو اس وقت رشوت لینے کی بات نہیں کی, ہمارے پاس جو تھی تنخواہ ہم اس تنخواہ پہ آئے تھے, ہم عزت کے لیے آئے تھے. تو یہ چیز ان کو پہلے سمجھنی چاہیے کہ جو بھی جس نوکری میں آتا ہے اس کو عزت کے لیے آنا چاہیے, اس کو پیسوں کے لیے نہیں آنا چاہیے. جو پیسوں کے لیے آنا چاہتا ہے وہ کہیں وہاں جا کے نوکری دے. دوسری بات یہ ہے جی کہ انہوں نے بات کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی اینٹی کرپشن ادارے ہیں ان کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلی چیز تو جو ہے ول آف دا گورنمنٹ, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ حکومت احتساب اکاؤنٹیبلٹی چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی. دوسری بات ا ویری اسٹرانگ اینڈ روبسٹ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے اکاؤنٹبلٹی کا, اور تیسرا جو اس کا ہیڈ ہے وہ بالکل پاک شفاف اور بڑا اسٹرانگ آدمی ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ لوگ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے پروفیسر صاحب نے بات کی تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے سٹنگ منسٹر کو اریسٹ کیا, ہم نے سٹنگ سیکرٹریز کو اریسٹ کیا اور اوروں کو کرنے جا رہے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ول آف دا گورنمنٹ ہونا چاہیے اور روبسٹنس آف دی انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, یہ بات ضروری ہے. اچھا جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی نیب کا جو ہیڈ ہے وہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں انسان ہے, غلط فیصلہ ضرور کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے وہ کسی کو نہیں پکڑے گا, اس لیے کہ جب تک اس کے پاس ثبوت نہیں ہوگا تو جو اکاؤنٹیبلٹی کورس ہے وہاں پہ وہ ثابت نہیں کر سکے گا. جو نیب یا احتساب کمیشن کا ہیڈ ہے وہ صرف یہاں تک بات کر سکتا ہے کہ بھائی اس کے خلاف ایویڈنس ہے, اگر ایویڈنس ہوگا تو اس ایویڈنس کے مطابق وہ آگے چلے گا اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اس کا کیس پیش کرے گا. تیسری بات, آپ نے بات کی ان کے ساتھ کہ جی وہ آپ کمیشن وہاں پہ بنا رہے ہیں تو کیا یہ کامیاب ہوگا. ہمارا بھی یہی مسئلہ ہوا تھا. مجھے آپ یہ مثال دے دیجئے کون سا انسٹیٹیوشن دنیا میں ہے کورٹس کے علاوہ, کورٹس کے علاوہ جہاں پہ پانچ ہیڈوں یا چار ہیڈوں, فیصلہ ایک ہی بندے میں کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے چار پانچ ہیڈز بنائے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں تو وہ انسٹیٹیوشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ آپ کسی بیوروکریسی سے پوچھ لیں یا کسی بزنس میگنیٹ سے پوچھ لیں, یہ امپاسبل والی بات ہے. تو جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ایک آدمی نے کرنا ہے. اگر آپ کا اوپر جو کمیٹی کمیشن بناتے بھی ہیں اگر وہ فیصلہ کرے گا بھی تو اس کے تو جو دستخط ہے وہ تو چیئرمین کرے گا نا وارنٹ کے اوپر یا انویسٹیگیشن کے اوپر, ذمہ داری تو اس کی ہے, پھر بھی اس کی بنے گی. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ اگر دیکھیں نارمل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے ساتھ نہیں چل رہی ہے یا وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہے تو آپ اس ہیڈ کو چینج کرتے ہیں, آپ سسٹم کو نہیں چینج کر دیتے ہیں. آپ نے اتنا مورل کریج ہونی چاہیے کہ اگر وہ انڈیویجول جو اس انسٹیٹیوشن اینٹی کرپشن کو ہیڈ کر رہا ہے اینڈ آپ کا نو کانفیڈینس ہے اگینسٹ ہم, آپ اس کو ریپلیس کریں, آپ سسٹم کو پلیز ریپلیس نہ کریں. بیکاز پانچ بندے یا چھ بندے یا چار بندے کبھی بھی فیصلہ متفقہ نہیں کر سکتے اور وائٹ کالر کرائم از سم تھنگ جس کو ایک ہی آدمی سنبھال سکتا ہے.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے عادل گیلانی صاحب نے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کے سربراہ ہیں. عادل گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں کرپشن کے اوپر آپ نظر رکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے, کیا صورتحال ہے, جو موجودہ صورتحال ہے جس میں نیب نے کام شروع کیا تھا, پھر ایک جگہ خاص طور پر سندھ میں خاصی کارروائیاں ہوئیں, اس کے بعد پنجاب کی طرف سنا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں لیکن پھر بعد میں ایسا لگا کہ ان کو محدود کر دیا گیا ہے. آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس پوری صورتحال سے, کیا کرپشن کو ملک میں سنجیدگی سے کرب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
جس تک کہ حال کی حکومت کا خیال ہے یہ نواز شریف صاحب کے ریفرنس میں اور ان کی پہلی اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا زیرو ٹالرنس آف کرپشن.
جی
یہی چیز ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے, چیئرمین نواز چودھری صاحب نے کہا ہے.
جی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے گیلانی صاحب کی. پروفیسر سجاد نصیر صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے ابھی بات تو جنرل صاحب نے بھی کی ہے, گیلانی صاحب نے بھی کی ہے, سوری دانیال عزیز صاحب نے بھی کی ہے, یہ جو زیرو ٹالرنس کا ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زیرو ٹالرنس کے کنسیپٹ کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں؟
بالکل بھی نہیں. یہ وہ محاورے ہیں اور وہ ایکسپریشنز ہیں جو انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں یا ڈونر جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے آتے ہیں ہماری وکیبلری جو ہے اس ملک کی اس میں یہ الفاظ جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں. اور مورالٹی، آنیسٹی، انٹیگریٹی یہ ویلیوز جو ہیں معاشرے میں وہ اب کرنسی کا حصہ نہیں ہے. اب کرنسی جو ہے وہ کرپشن ریلیٹڈ ہو گئی ہے. اور اگر آپ کبھی پی سی ون دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کا تو اس میں ایک کالم لکھا ہوتا ہے سپیڈ منی. تو مجھے کافی انٹریگ ہوا اور میں نے پوچھا کہ یہ سپیڈ منی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے اداروں سے جو پرمیشنیں یا ان کے ساتھ جتنی ٹرانزیکشن ہماری ہوتی ہے وہ کروانے کے لیے یہ پیسے مختص کیے گئے ہیں. تو سپیڈ منی جو ہے وہ اب پی سی ون کا حصہ بنا دی گئی ہے. اٹ از پارٹ آف دی بجٹ. تو ہم تو اس حد تک چلے گئے ہیں. اور یہ باتیں کہنا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، یہ تو ساری بورڈ وکیبلری ہے جو کہ باہر سے آئی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور لپ سروس پے کرتے ہیں.
اچھا
ریالٹی جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے.
صحیح.
اور یہ جو ایک کمیشن اوپر بنایا جا رہا ہے نیب کے اوپر،
جی
اچھا کیا اس سے وہ اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے یا وہ اپنی حدود اگر تجاوز کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو کہ اٹانومس اور انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے
جی
وہ تو یہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے جو کہ آئینی اعتبار سے ایک اٹانومس باڈی ہے
جی،
آپ اس کا حشر دیکھ لیں، اس کی اٹانومی کتنی ہے؟
صحیح.
اور وہاں کے گورنرز جیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں اور ایکٹنگ گورنرز لگائے جاتے ہیں. تو ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی آؤٹ لک یہ نہیں ہے. اور وہ اس پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کی جو وکیبلری ہے اس کو صرف استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اس کے بارے میں قطعاً سیریس نہیں ہے.
صحیح. جی عادل گرانی صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، آپ کچھ فرما رہے تھے.
کرپشن کا نیب کا ادارہ جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہے. اور اب چیئرمین صاحب نے آ کے اس کو تھوڑا سا یعنی سمجھے 5% جو ہے ایکٹیویٹ کیا ہے. اور اس سے حاصل یہ ہوا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی، سارے بیوروکریٹ، سارے بزنس مین وہ اس پہ ہیں کہ نیب کو بند کر دو. اور یہ چیز جو ہے کرپشن پہ ہے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ یہ چیز آپ کے اوپر آ رہی ہے کہ یہی جو قانون بنا تھا 1997 میں.
اوکے، یہ بتائیے مجھے دانیال عزیز صاحب کہ آپ 3 پوائنٹس دے سکتے ہیں، میرے پاس بہت وقت کم رہ گیا ہے، مجھے جنرل صاحب کے پاس بھی جانا ہے، کہ 3 پوائنٹس جن کی بیسس پر آپ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیو سمٹوں میں کام کر سکیں. دانیال عزیز صاحب لائن پر ہیں؟ جی
جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جو 1972 میں یہ کمیونسٹ انسپائرڈ پیس کیس بنائے ہیں ان کو ریوائز کرنا پڑے گا
جی.
اور یہ ایٹ ونس ساری نہیں ہو سکیں گی، اس میں آپ کو سلیکشن کرنی پڑے گی
جی.
سب سے پہلے آپ کی پرائیورٹائزیشن ان کی ہونی چاہیے، ڈپارٹمنٹس اور فنکشنز آف گورنمنٹ کی جو کہ کور فنکشنز ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو سیٹلمنٹ اینڈ انفورسمنٹ آف کانٹریکٹس کرتے ہیں. اس میں آپ کی جوڈیشری ہے، اس میں آپ کی ریونیو سروس ہے، اس میں آپ کی اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ ہے، اس میں آپ کی لینڈ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی پولیس اور پروسیکیوشن ہے. ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے ایک نیو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ، ایک نیو ڈیل کریں گے اور یہ آپ ریزریکٹ کر لیں، یعنی ان کو آپ مورل ہیزرڈ سے ہٹا دیں، اور جس طرح کے جنرل حامد صاحب کہہ رہے ہیں ان میں واقعتاً وہ ول اور وہ جو پرسیویرنس ہے وہ کم از کم یہ مورل ہیزرڈ ان کا ہٹ جائے تو وہ ایک ہیلنگ بات پہ چل جائیں. تو یہ وہ ادارے ہیں جو کہ جن کی ریڈینس ہوتی ہے باقی تمام اکانومی اور ایڈمنسٹریشن پہ
جی.
چاہے وہ ایک میرج کانٹریکٹ ہے، چاہے وہ ایک روڈ کا ٹھیکہ ہے، چاہے وہ کسی امپلائمنٹ کا یا پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کا ایشو، وہ ساری گریویٹیٹ یہاں کرتی ہے سیٹلمنٹ کے لیے.
صحیح. ٹھیک.
تو ان کو آپ ریزریکٹ کریں، اس کی ریڈینس چلے گی اور یہ پھر ایک لانگر ٹرم پروسیس میں جیسے جنرل حامد کہہ رہے ہیں آئی ڈو اگری وتھ ہم کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ بھی ضروری ہے، لیکن جب آپ کے یہ باقی آرگنز آف اسٹیٹ فنکشن نہیں کریں گے تو اکیلے کوئی اکاؤنٹبلٹی کچھ نہیں کر سکتی، بل آخر وہ چیزیں عدالتیں میں جائیں گی.
صحیح.
اور پروسیکیوشن اور پولیس اور وہ سارا نظام کے ساتھ، اور جو آپ کی ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہے وہ آپ کی ریونیو اتھارٹی نے کرنی ہے جہاں سے آپ کو پتا چلنا ہے کہ کدھر کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ایٹ ونس करनी पड़ेगी ऑन द इंसेंटिव साइड, और दूसरा आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जैसे कि जनरल रामेल ने कहा उसको भी स्ट्रेंथन करें, लेकिन ये दोनों चीजें साथ साथ बैलेंस में चलानी पड़ेंगी।
सही,
कोई एक भी आप करेंगे तो आप मजीद दुश्वारी का सामना करें।
जी जनरल हामिद साहब, आप तीन पॉइंट दे सकते हैं।
को ये बताना चाहूंगा जैसे मैंने शुरू में कहा कि सबसे पहले जो है ना आप डिपार्टमेंट्स को की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करें। डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर अगर लोग पकड़े जाए और लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो तो मेरे ख्याल में दैट इज द बेस्ट। उसके बाद जो है आपकी प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी से अगर बाहर निकल जाए तो फिर आपकी नेशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जितने भी आप अकाउंटेबिलिटी के अदारे बनाएं, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर हो, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो या नेशनल लेवल के ऊपर हो, उसमें विल ऑफ द गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। रोबस्ट एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और उसका जो हेड है उसको बिल्कुल नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल इंडिविजुअल होना चाहिए, जिसको अपना फिकर ना हो इसलिए कि ये माफियाज है, लोग डराते हैं एंड ऑल दैट। और तीसरी बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी के अंदर आपका जो भी हेड लगाए उसके ऊपर आपका इतबार होना चाहिए। अगर आप उसके इतबार नहीं करते तो आप उसको बदली करके नया बंदा ले आए, लेकिन अगर आप 5-6 बंदे का कमीशन बना के और फैसले करना चाहे तो वो फैसले नहीं हो सकते।
सही प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, मेरे पास एक मिनट है, तीन पॉइंट्स आप दे सकते हैं।
जी मेरा ख्याल में इस मसले का हल इतना आसान नहीं है, और जो थ्योरी एक जमाने में बड़ी पॉपुलर थी वो ये थी कि करप्शन इज लुब्रिकेंट टू डेवलपमेंट, और इसको काफी पॉपुलराइज भी किया गया लैटिन अमेरिका के हवाले से, और आजकल हमारे यहाँ तो इसी का दौर दौरा है कि डेवलपमेंट जो है वो करप्शन के जरिए ही फैसिलिटेट होती है और ये सिस्टम का हिस्सा बन गई हुई है। तो अगर करप्शन को आपने चेक करना है, अरेस्ट करना है, कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे बुनियादी बात जो है कि वो ये है कि पॉलिटिकल विल ऑफ द एलीट क्या है, और पॉलिटिकल विल नहीं है क्योंकि जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्टेड बॉडीज के और ब्यूरोक्रेसी जिसको ये साथ मिला लेते हैं और नॉन मेरिट प्रमोशंस करते हैं और ब्लड काउंट कहने को है लेकिन उसकी इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो ब्यूरोक्रेसी भी साथ मिली हुई है, और इसी तरह दूसरे जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के वो भी साथ मिले हुए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस।
मेरे पास 15 सेकंड रह गए हैं प्रोफेसर साहब जी।
चाहे आप सुपर कमीशन बना लें या कुछ और बना लें, ये मामला नहीं तय होगा जब तक के रूलिंग एलीट जो है उसकी टेम्परमेंट और आउटलुक जो है वो इस तरफ ना हो कि हम करप्शन को रूट आउट करना चाहते हैं।
बहुत शुक्रिया जनाब दानियाल अजीज साहब, जनरल हामिद खान साहब, प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, शहजाद अकबर साहब और आदिल गिलानी साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम और हमारे इंजीनियर थे जुबैर अल तैयब। अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।